خلل سے پاک۔ قرآن نے اپنے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکیم و حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ حامیم السجدہ، آیت 41 سے 42۔ باطل نہ اس کتاب کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کتاب کے پیچھے سے، یہ ایک جامع بیان ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اندر اور باہر دونوں طرف سے محفوظ ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ داخلی اعتبار سے اس کے ماننے والے اس کے متن میں کوئی تبدیلی لا سکیں، اور نہ باہر کی کوئی طاقت ایسا کرتی ہے کہ وہ اس میں کوئی خرابی پیدا کر دے۔ یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک پیشن گوئی بھی، اور صدیوں پر صدیاں گزرتی جا رہی ہیں مگر نہ قرآن کے اس چیلنج کو کوئی رد کر سکا اور نہ اس پیشن گوئی میں کوئی فرق واقع ہوا، جبکہ دور قدیم کی تمام کتابیں اس کا شکار ہو کر اپنی اعتباریت کھو چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ صفت دی گئی تھی کہ جب وہ اس کو اپنے بغل میں ڈال کر اسے نکالتے تو اس کا ہاتھ سفید چمکدار ہو جاتا تھا۔ یہ واقعہ بائبل میں ان الفاظ میں درج ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کے مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کے مانند ہو گیا۔ بحوالہ خروج، چیپٹر 4، آیت 6-8۔ اس عبارت میں کوڑز کے الفاظ کسی یہودی عالم کا اضافہ ہے۔ اس نے خود سے تشریح کے طور پر متن کے ساتھ یہ الفاظ لکھ دیے، اور ایک عرصے کے بعد وہ مقدس بن کر اصل متن کا جز بن گئے۔ یہ مثال اس بات کی ہے کہ اندر کی طرف سے کتاب میں باطل کے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح بیرون حکمراں بار بار یہودی اور مسیحی مراکز پر حملہ کر کے ان کی مقدس کتابوں کے نسخے تباہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آج ان کتابوں کا کوئی بھی قدیم مستند نسخہ موجود نہیں۔ مثال کے طور پر سینٹ میتھیو نے اپنے انجیل ابتدان آرامی زبان میں لکھی تھی مگر وہ ضائع ہو گئی۔ اب اس کتاب کا قدیم ترین نسخہ صرف وہ ہے جو یونانی زبان میں پایا جاتا ہے، والیوم 6، پیج 697۔ قرآن کے ساتھ ایسے مختلف اسباب جمع ہوئے جنہوں نے متن قرآن میں اس قسم کے الحاق کو ناممکن بنا دیا۔ قرآن کے حاشیے میں مسلمانوں نے ہر دور میں خود ساختہ اضافے کیے اور آج بھی کر رہے ہیں، مگر کسی بھی مسلم شخصیت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ قرآن کے متن میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو سب سے بڑا مسئلہ بتایا، اس نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں علیًا کبیرا، سورۃ النساء آیت 34 کی جو آیت ہے، اس میں علیًا سے مراد خلیفہ چہرم علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر قرآن کا معاملہ دوسری کتابوں جیسے ہوتا تو قرآن میں علیًا کے ساتھ ابن ابی طالب بھی لکھا ہوا پاتے۔ دور عباسی میں خلق قرآن کا فتنہ اتنے بڑے پیمانے پر پیدا ہوا جیسے یہی قرآنی عقیدے کا سب سے بڑا مسئلہ ہو، مگر یہاں بھی یہی ہوا کہ سارے نزاعات باہر باہر رہے۔ اگر قرآن محفوظ کتاب نہ ہوتا تو یقینی طور پر قرآن میں یا تو مخلوق کا لفظ بڑھا دیا گیا ہوتا یا غیر مخلوق کا لفظ۔ جس زمانے میں کمیونزم کی دھوم تھی، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان الارض للہ، سورۃ الاعراف آیت 128 کا مطلب یہ ہے کہ زمین سٹیٹ کی ہے۔ تاہم اشتراکیت کے ان پرجوش مبلغین کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ قرآن میں اضافہ کر کے یہ لکھ دیں کہ زمین اللہ کی ہے اور ریاست کی۔ موجودہ زمانے میں کچھ مسلم دانشوروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمان کا نصب العین یہ ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں، مگر دوبارہ یہ لوگ صرف تفسیر قرآن میں یہ بات لکھ سکے، وہ متن قرآن میں ایسی بات داخل کرنے پر قادر نہیں ہوئے۔ اگر قرآن کا خصوصی معاملہ نہ ہوتا تو ہم قرآن میں اسی طرح سیاست کی ایک آیت لکھی ہوئی پاتے جس طرح انجیل میں بعد کے نسخوں میں تسلیت کی آیت لکھی ہوئی ملتی ہے۔ The First Epistle General of John Chapter 5 Verse 7۔